السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی نیوز شو کے ساتھ میں ہوں سعدیہ اسد۔ اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی شہ سرخیوں سے۔ پاکستان
رواں ہفتے ہونے والی دہشت گرد حملے انتخابات کو ملتوی کروانے کی کوشش ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و قانون علی ظفر کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
لاہور پولیس نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی سمیت نون لیگ کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ سینیٹر مصدق ملک کہتے ہیں مقدمات ان کے حوصلے کم نہیں کر سکتے، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ لاہور سے میں ہوں ضیاء الرحمان۔
دہلی کے تجزیہ کاروں، صحافیوں اور عام لوگوں نے نواز شریف کی لندن سے واپسی کا خیر مقدم کیا اور اسے جمہوریت کے لیے ایک اچھا قدم قرار دیا۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کے لیے اتوار کے روز ہیلسنکی جا رہے ہیں، جہاں وہ مسٹر پوٹن سے سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے بارے میں بھی سوال اٹھائیں گے۔ اس ملاقات کے بارے میں ان کے یورپی اتحادی شدید تحفظات رکھتے ہیں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں گزشتہ روز کے خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 129 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 20 افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اس واقعے کے خلاف صوبائی حکومت کی طرف سے 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد گورنر، وزیر اعلی ہاؤسز، صوبائی اسمبلی اور سیکرٹیریٹ میں قومی پرچم سرنگوں ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ شہر کی فضا سوگوار ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ اور تمام ماتحت عدالتوں میں وکلاء تنظیموں کی اپیل پر عدالتوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش کی طرف سے قبول کر لی گئی تھی۔ نوابزادہ سراج ریسانی پر سن 2011 میں بھی ریموٹ کنٹرول بم حملہ کیا گیا تھا، جس میں ان کے بیٹے میر حکم الریسانی ہلاک ہو گئے تھے۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے ضلع مستونگ میں جمعے کے خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد 131 ہو گئی ہے۔ واقعے کے بعد صوبے بھر میں فضا سوگوار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکے کے 120 سے زائد زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تدفین کا سلسلہ ہفتے کی صبح سے ہی جاری ہے۔ یہ دھماکہ مستونگ کے علاقے درنگڑ میں بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PB35 سے امیدوار نوابزادہ سراج ریسانی کی ایک کارنر میٹنگ کے دوران ہوا تھا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق خودکش حملہ آور جلسے کے شرکا کے درمیان موجود تھا، جس نے خود کو اس وقت دھماکے سے اڑا لیا تھا جب نوابزادہ ریسانی نے کارنر میٹنگ سے خطاب شروع کیا تھا۔ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کی ہے، جو اس سے قبل بھی بلوچستان میں ہونے والے کئی حملوں اور دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ مستونگ حملے پر صوبائی حکومت کی طرف سے 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے بعد گورنر اور وزیر اعلی ہاؤسز، صوبائی اسمبلی، سیکرٹریٹ کی عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو ہیں۔ واقعے پر کوئٹہ کی فضا سوگوار ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ اور تمام ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی اپیل پر عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ مستونگ بازار اور کانک و درنگڑ میں تمام دکانیں، کاروباری اور تعلیمی ادارے مکمل طور پر بند ہیں۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے بیشتر افراد کو درنگڑ، کانک، کردگاپ، مستونگ اور دیگر قریبی علاقوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نوابزادہ سراج ریسانی کی نماز جنازہ ہفتے کی شام کو کوئٹہ کے موسا گراؤنڈ میں ادا کی گئی، جس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا، کمانڈر صدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوا، نگراں وزیر اعلیٰ علاءالدین بری اور دیگر سیاسی و قبائلی عمائدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس کے بعد ان کی میت کو کانک میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے واقعے پر 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پارٹی نے کوئٹہ شہر میں ہونے والا اپنا مرکزی جلسہ اور دیگر سیاسی سرگرمیاں 3 روز کے لیے معطل کر دی ہیں۔ پارٹی کی طرف سے صوبے کے مختلف علاقوں میں اس واقعے کے خلاف پرامن احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں۔ مستونگ حملے میں ہلاک ہونے والے نوابزادہ سراج ریسانی پر 2011 میں بھی ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا تھا، جس میں ان کے بیٹے میر حکمل ریسانی ہلاک ہو گئے تھے۔ سراج ریسانی بلوچستان کے سابق نواب غوث بخش ریسانی کے بیٹے اور ریسانی قبیلے کے موجودہ نواب اسلم ریسانی اور نوابزادہ لشکری ریسانی کے بھائی ہیں۔ سیاسی تجزیہ نگار ریسانی خاندان کا شمار بلوچستان کے ان نوابوں اور سرداروں میں کرتے ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے وفادار رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مستونگ دہشت گرد واقعے سے ملک کی دفاعی کمزوریوں کے علاوہ سیاسی کمزوریاں بھی ظاہر ہوتی ہیں. رپورٹ پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بائی.
جمعے کو مستونگ دہشت گرد حملے میں بلوچستان عوامی پارٹی کے امیدوار نوابزادہ سراج رئیسانی سمیت 128 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے ہیں, اور جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. اس واقعے پر بلوچستان کی اسمبلی کے سابق رکن ولیم برکات کہتے ہیں کہ داعش نے یہ حملہ انتخابات کے پیش نظر تمام سیاسی پارٹیوں کو نشانہ بنایا.
سراج ثانی صاحب, ان کے تین بھائی ہیں بڑے, جو پہلے بلوچستان کے 2008 سے 2013 تک جو چیف منسٹر رہے ہیں, اسلم ثانی, جو بھی اس میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. اور ایک بھائی ہیں لشکر ثانی, وہ حصہ لے رہے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی سے, اختر مینڈل گروپ سے. اور یہ تیسرے ہیں سراج ثانی, یہ اس سے چھوٹے تھے, یہ حصہ لے رہے ہیں جو نئی ابھی پارٹی بنی ہے بلوچستان میں, کچھ 3-4 مہینے پہلے بنائی گئی ہے.
واضح رہے کہ منگل کو اسلام آباد میں روس, ایران, چین اور پاکستان کے خفیہ اداروں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی تھی, اور جس میں خطے میں داعش کے بڑھتے ہوئے خطرات پر غور کیا گیا. اس کے فقط 3 روز بعد داعش کی طرف سے دہشت گرد واقع ہونے پر برکات کہتے ہیں,
تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ 2-3 دن کے اندر, اس کے بعد پاکستان میں ان تنظیموں کی جو کالرزم تنظیمیں ہیں, ان کی جو سرگرمیاں ہیں, اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک یہاں کی جو لوکل جماعتیں ہیں, اس میں وہ تو بھرپور اس کی مذمت کرتی ہیں کہ یہ جتنے بھی سانحات ہو رہے ہیں, اس میں بین الاقوامی سازش تو اپنی جگہ, لیکن اس کا جو تختہ مشق بن رہے ہیں وہ یہاں کے لوگ ہیں.
یہ تھے بلوچستان اسمبلی کے سابق رکن اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی اقلیتی سیٹ پر امیدوار ولیم برکات. دوسری طرف دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد کا کہنا ہے کہ انتخابات کے پیش نظر دہشت گرد تنظیمیں حرکت میں آ گئی ہیں اور یہ دشمن ممالک کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہیں.
3 قوتیں ہیں اس پورے خطے میں جو پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے, اس میں داعش بھی ہے, اس میں القاعدہ اور ہمارے جو پاکستانی طالبان ہیں وہ بھی بیچ میں شامل ہیں, اور دوسرے ہیں بلوچ جو انتہا پسند ہیں اور جو اپنے پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک مہم علیحدگی کی شروع کی ہوئی ہے, جس کی ان کے لیڈران بھی بیرون ہیں. وہ جو ہب ہے اس پوری دہشت گردی کا, وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ پاکستان کے کنٹرول سے بھی باہر ہے.
بلوچستان کے واقعے پر بریگیڈیئر سعد کہتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی کمزوری کے علاوہ سیاسی کمزوری بھی ظاہر ہوتی ہے.
کہ یہ جو خصوصاً پاکستان میں جو انتہا پسندی اور یہ ہے, اس میں ہمارا اپنے جو کوتاہیاں ہیں وہ شامل ہیں. ہم ہماری کمزوریوں کی وجہ سے یا جو ہم نے پالیسیاں اختیار کی ہیں اس کی وجہ سے اس قسم کے گروپ سر اٹھاتے ہیں اور اس سے دشمن استفادہ کرتا ہے. ابھی بلوچستان میں ایک محرومی کا ایک سما ہے, ابھی وہ پاکستان کو چاہیے نا کہ اس محرومی کو دور کرے کس طریقے سے, لیکن جو اس وقت چل رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہم اس کے کوئی برخلاف چل رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کرنی چاہیے تھی, جو بیرون ملک ان کے لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو بات چیت ہونی چاہیے تھی, وہ پاکستان نے کوئی ایسے سنجیدہ کوشش نہیں کی کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے اختتام تک پہنچایا جائے.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ نے بلوچستان اور صوبہ پختونخوا میں اس ہفتے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے حامیوں پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. جمعے کے روز ایک اخباری بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر نوئٹ نے کہا کہ یہ حملے پاکستانی عوام کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم کرنے کی بزدلانہ کوششیں ہیں. ترجمان نے کہا کہ ہم ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں اور زخمیوں کی فوری صحت یابی کے متمنی ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان اور صوبہ پختونخوا میں رواں ہفتے انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے حامیوں پر ہونے والے حملوں کی سیاسی اور سماجی حلقوں نے بھی شدید مذمت کی ہے اور حکومت سے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے لیے جاری مہم کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والے ان مہلک حملوں کے بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس حوالے سے سخت تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان حملوں کے بعد ان کے لیے اپنی انتخابی مہم کو پرامن طریقے سے جاری رکھنا ایک چیلنج ہے۔ دوسری طرف حکومت کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ حملے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کو ملتوی کروانے کی کوشش ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے حالیہ سالوں میں کی جانے والی کارروائیوں کے بعد ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ تاہم بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات سے چند دن پہلے ایسے حملے ایک تشویش کی بات ہیں۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات و قانون علی ظفر نے ہفتے کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ حالیہ حملوں میں بعض بیرونی اور اندرونی عناصر ملوث ہیں
اور یہ آخری ڈیسپریٹ اٹیمپٹس ہیں جو ہمارے دشمن کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی طرح اس الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، کسی طرح یہ ہم میں اتنا دہشت گردی کے ذریعے اتنا خوف ہو پیدا، ہمارا اتحاد جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جائے اور بے چینی کی وجہ سے یہ الیکشن کسی طرح پوسٹ پون ہو جائے تاکہ جمہوریت ڈی ریل ہو۔ یہ مقصد انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا۔
سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر جاری انتخابی مہم کو پرامن رکھنا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
بات یہ ہے کہ کام تو بہت بڑا ہے کیونکہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز بڑے بڑے جلسے کرنے کے چکر میں ہیں، باہر نکلی ہوئی ہیں، کیمپیننگ ہو رہی ہے، وہ تو ایک چیز نظر آتی ہے، لیکن بہر صورت احتیاط جتنی بھی کی جا سکے وہ ضروری ہے اور ریسورسز جتنے بھی موجود ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا حکومت ہو، دونوں کے ریسورسز پوری طرح استعمال ہونے چاہیے۔
تاہم وزیر قانون و اطلاعات علی ظفر کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کے پیش نظر حکومت سیاسی قائدین اور امیدواروں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل فورسز ہیں، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن لڑنا ہے، ٹارگٹ تو پولیٹیشنز ہیں، ان کو بھی ایک کوڈ آف کانڈکٹ دیا گیا ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جب جلسہ کرنے لگیں تو کیا اطلاعات دینی ہیں، کس طرح اس کے انتظامات ہونے چاہیے۔ تو امید یہ ہے کہ اس کو ہمیں جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بھی اس سارے کوڈ آف کانڈکٹ پہ پوری طرح اس کو امپلیمنٹ کریں گی، اس کو دیکھیں گی اور اس کے اوپر عمل کریں گی۔
دریں اسنا پاکستان کی وفاقی حکومت نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہونے والے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اتوار کو ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے ان حملوں میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب پولیس نے جمعے کو لاہور میں ریلی نکالنے پر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سمیت پارٹی کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں جن میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور شہزاد اکبر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ مسلم لیگی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں 12 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات میں جن رہنماؤں کو ملزم نامزد کیا گیا ہے ان میں شہباز شریف کے علاوہ ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وفاقی وزراء خواجہ سعد رفیق اور مریم اورنگزیب، جاوید ہاشمی، طلال چوہدری، راجہ ظفر الحق، مشاہد حسین، مصدق ملک، سائرہ افضل تارڑ، عظمہ بخاری، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اور کئی مرکزی اور مقامی رہنما اور کارکن شامل ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن نے بتایا کہ تمام افراد کے خلاف مقدمات میں دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن صفدر کو اڈیالہ جیل میں ایک ہی کمپاؤنڈ میں الگ الگ کمروں میں رکھا گیا ہے جہاں وہ ملاقات کر سکتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں دی جانے والی سہولتوں اور تازہ صورتحال کے بارے میں اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ۔
ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا پانے والے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو اڈیالہ جیل میں ایک ہی کمپاؤنڈ میں بند کر دیا گیا ہے۔ تینوں کے کمرے علیحدہ علیحدہ ہیں، تاہم تینوں آپس میں مل سکیں گے۔ تینوں کو اڈیالہ جیل میں اخبار، ٹی وی، روم کولر اور بیڈ دستیاب کر دیا گیا ہے۔ تینوں مجرمان کو اے سی کی سہولت دستیاب نہیں ہوگی۔ تینوں مجرمان کو گھر کے کھانے کی سہولت بھی دستیاب ہوگی۔ کمپاؤنڈ کے سامنے لان اور بیڈمنٹن کورٹ کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی۔ مریم نواز نے اڈیالہ جیل کی خواتین بیرکس میں رات گزاری۔ نواز شریف اور مریم نواز نے صبح فجر کی نماز ادا کی. بعد ازاں دونوں کو ناشتہ پیش کیا گیا. جیل مینول کے مطابق میاں نواز شریف کو انڈا پراٹھا اور چائے کی پیشکش کی گئی تھی. تاہم نواز شریف نے صرف اڈیالہ جیل کی چائے صبح ناشتے میں پی اور چائے کے ساتھ کچھ ادویات بھی استعمال کی، جبکہ مریم نواز نے ناشتہ نہیں کیا. واضح ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو گرفتاری کے بعد خصوصی چارٹرڈ طیارے کے ذریعے اسلام آباد لے جایا گیا، جہاں انہیں طبی معائنے کے بعد اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا. احتساب عدالت نمبر ایک نواز شریف کے خلاف العزیزیہ سٹیل ملز اور فلیگ شپ ریفرنس کا ٹرائل جیل میں کرے گی. وزارت قانون و انصاف نے اس ضمن میں نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے. نواز شریف اور مریم نواز کیپٹن صفدر کی قانونی ٹیم نے احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل تیار کر لی ہے. عدالت سے اپیل کا فیصلہ آنے تک تینوں کی سزا معطل کرنے کی صدا کی جائے گی. تینوں ملزمان کی جانب سے اپیل آج عدالتی وقت ختم ہونے تک دائر نہ کی جا سکی اور اب یہ سوموار کو دائر کیے جانے کا امکان ہے. علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فورسز پر حملوں اور تعلیمی اداروں کی تباہی میں ملوث 12 خطرناک دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، جبکہ دیگر 6 دہشت گردوں کو سزا دینے کی بھی توثیق کر دی گئی ہے. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق اب تک 56 دہشت گردوں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، جبکہ 231 کو سزائے موت سنائی گئی ہے. 13 کو آپریشن رد الفساد سے قبل، جبکہ 43 کو دوران آپریشن پھانسی پر لٹکایا گیا. 167 دہشت گردوں کو قید کی سزا، جبکہ 1 کو ناکافی ثبوت پر بری کیا جا چکا ہے. امریکی صدر اتوار کو روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کے لیے ہیلسنکی روانہ ہو رہے ہیں. برطانیہ سمیت نیٹو کے دیگر اتحادی ممالک اس سربراہی ملاقات کے بارے میں شدید تحفظات رکھتے ہیں. یہ ممالک اس ملاقات کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہیں. برسلز میں صدر ٹرمپ نے نیٹو ممالک پر ایک بار پھر تنقید کی کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات میں اضافہ کرنے سے گریز کر رہے ہیں. نیٹو کے بعض اعلی حکام کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک نیٹو سے ہٹ کر دفاعی منصوبوں پر غور کر رہے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا ہے کہ وہ یقیناً اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت کے معاملے پر بھی بات کریں گے، جس نے وفاقی چھانبین کو ہوا دی اور جسے صدر ٹرمپ نے جعلی اور جانبدار قرار دیا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے نے ہمارے ملک کو نقصان پہنچایا ہے. اس ملاقات میں کیا داؤ پر لگا ہے، اس بارے میں وائس آف امریکہ کے بل گیلو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
یورپ کے دورے کے دوسرے مرحلے پر ڈونلڈ ٹرمپ برطانیہ پہنچ رہے ہیں. نیٹو سربراہ کانفرنس کے موقع پر برسلز میں صدر کے دورے کے پہلے مرحلے میں اس وقت ماحول میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا جب ٹرمپ نے یورپی ممالک پر دباؤ ڈالا تھا کہ وہ دفاع پر زیادہ خرچ کریں.
We have NATO, then we have the UK, and then we have Putin. And I said, Putin may be the easiest of them all.
ہمارے پاس نیٹو ہے، پھر برطانیہ ہے، اور پھر ہیں پوتن. اور میں نے کہا ہے کہ پوتن سے معاملہ ان سب سے زیادہ آسان ہو سکتا ہے. آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ولادیمیر پوتن کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات میں کوئی ٹھوس معاہدے طے پائیں گے. تاہم کئی امور ایسے ہیں جن پر صدر کہہ چکے ہیں کہ دونوں ممالک مل کر کام کر سکتے ہیں. ان میں شام بھی شامل ہے، جہاں ماسکو بشار الاسد کی حکومت کی مدد کر رہا ہے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ شام سے امریکی فوجیں واپس بلانا چاہتے ہیں، مگر انہیں ایران کے اثر و نفوذ پر تشویش ہے. اس بارے میں بھی سوالات رہے ہیں کہ آیا ٹرمپ کرائمیا کے روس کے ساتھ الحاق کو باضابطہ تسلیم کر لیں گے. یہ ایسی بات ہے جسے ٹرمپ خارج از امکان تصور نہیں کرتے. ان کے الفاظ،
کرائمیا
کا کیا ہوگا فی الوقت میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر میں کرائمیا کے معاملے سے خوش نہیں ہوں. مگر ہو سکتا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہو کہ آیا ٹرمپ اس سربراہ کانفرنس کو سیکیورٹی کی یورپی اتحاد کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کریں گے. یہ ایسا اقدام ہوگا جو بہت سے چھوٹے یورپی ملکوں کے لیے روسی جارحیت کا خطرہ پیدا کر دے گا. فن لینڈ کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی سے وابستہ جیری راجسالو کا کہنا ہے،
Those states that do not have their own defense capabilities on a level that would be sufficient, that are relying
وہ ممالک جو اس حد تک اپنی دفاعی صلاحیتیں نہیں رکھتے جو کہ کافی ہوں، وہ اپنے دفاع کے لیے نیٹو اور دیگر رکن ممالک کی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہیں. وہ بے حد فکر مند ہیں اور بات سمجھ میں آتی ہے. نیٹو رکن ممالک پر دفاعی اخراجات میں اضافے پر زور کے لیے اپنی تمام تر تلخ گفتگو کے باوجود ٹرمپ نے ابھی تک نیٹو کی امداد کم کرنے کی غرض سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے، مگر یورپ میں بہت سوں کو تشویش ہے کہ آیا وہ ایسا جلد ہی کریں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
وفاقی جیوری نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران ڈیموکریٹ انتخابی کمپیوٹروں کو ہیک کرنے کی سازش میں 12 روسی فوجی اہلکاروں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جس کی بنیاد روسی مداخلت سے متعلق خصوصی کونسل کی تفتیش میں سامنے آنے والے تازہ الزامات ہیں. 29 صفحات پر مشتمل دستاویز میں الزام لگایا گیا ہے کہ روسی کارندوں نے سن 2016 کے انتخابات میں دو طرح سے مداخلت کی، جن میں کلنٹن کی صدارتی انتخابی مہم سے وابستہ رضاکاروں اور ملازمین کے ای میل اکاؤنٹس، جن میں چیئرمین بھی شامل ہیں، کو ہیک کرنا اور مواد کو عام پبلک میں افشاں کرنا شامل ہے. یہ فرد جرم صدر ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی متوقع ملاقات سے محض چند دن پہلے اور عین اسی دن عائد کی گئی ہے جس دن صدر ٹرمپ نے روسی مداخلت کی ان تحقیقات کو ایک بار پھر مسترد کیا تھا. تفصیلات جم میلون کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی.
ڈپٹی اٹارنی جنرل راب روسینسٹین کا کہنا ہے کہ یہ فرد جرم گرینڈ جیوری نے اسپیشل کونسل رابرٹ مولر کی جانب سے پیش کردہ ٹھوس شواہد کی بنیاد پر عائد کیے ہیں. اٹارنی جنرل راب روزنسٹین کہتے ہیں،
دی انڈائٹمنٹ چارجز 12 رشین ملٹری آفیسرز بائی نیم فار کنسپائرنگ ٹو انٹرفیئر ود دی 2016 پریزیڈنشل الیکشن.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرد جرم 2016 کے صدارتی انتخابات کے خلاف سازش پر 12 روسی فوجی افسران کے نام عائد کیا گیا ہے. 11 مدعا اہلیان پر کمپیوٹر کو ہیک کرنے، دستاویزات چرانے اور پھر ان دستاویزات میں انتخابی نقطہ نظر سے رد بدل کر کے جاری کر دینے کا الزام ہے. فرد جرم روسی خفیہ ادارے کی جانب سے ہیلری کلنٹن کی صدارتی مہم سمیت ڈیموکریٹک پارٹی کے ای میلز اکاؤنٹس اور کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کی وسیع کوشش کو واضح کرتا ہے. روزنسٹین کہتے ہیں کہ اس ہیکنگ کی کوشش میں کوئی امریکی ملوث نہیں تھا. فرد جرم ایک ایسے وقت میں عائد کیا گیا جب صدر ٹرمپ برطانیہ کے دورے میں ملکہ ایلزبتھ کے ساتھ چائے کی نشست پر تھے. اس سے پہلے برطانوی وزیراعظم مے تھریسا کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں صدر ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سوموار کو صدر پوتن سے ملاقات میں انتخابی مداخلت کے مسئلے کو اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. صدر کا کہنا تھا،
But I will absolutely firmly ask the question and hopefully we'll have a very good relationship with Russia.
وہ کہہ رہے ہیں کہ لیکن میں پوچھوں گا اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے درمیان تعلقات بہتر رہیں گے. صدر ٹرمپ ایک بار پھر روسی تحقیقات میں الجھ گئے ہیں اور اسے ماسکو کے ساتھ تعلقات میں بڑی رکاوٹ قرار دیتے ہیں. صدر ٹرمپ کہتے ہیں،
I call it the rigged witch hunt. I think that really hurts our country and it really hurts our relationship with Russia. I think that we would have a
وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسے بدنیتی پر مبنی گھوست تحقیقات کہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ میرے ملک اور روس سے ہمارے تعلقات کو مجروح کرتا ہے. میرے خیال میں ہمارے پاس روس اور صدر پوتن سے بہتر تعلقات کے مواقع ہونے چاہیے. میں پر امید ہوں. فرد جرم عائد کیے جانے کے بعد روسیوں اور ورجینیا کے سینیٹر مارک وارنر سمیت بہت سے ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ صدر پوٹن سے ملاقات منسوخ کر دیں. ورجینیا کے سینیٹر مارک وارنر کہتے ہیں،
I've been concerned for some time that the president's ad hoc style of going into meetings and winging it.
وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی بعض اوقات عارضی انداز کی جلد بازی پر تشویش رہتی ہے. یہ موضوع نہیں ہے، خصوصی طور پر جب آپ پوٹن جیسے شخص کا سامنا کر رہے ہوں جو گزشتہ 20 برسوں سے عالمی منظرنامے پر موجود ہے. امریکی کانگریس میں حالیہ دنوں میں روسی مداخلت کی تحقیقات ایک جانبدار فلش پوائنٹ بن چکا ہے اور جمعہ کو ڈپٹی اٹارنی جنرل روزنسٹینس کی جانب سے خبردار کیے جانے کی وجہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں،
When we confront foreign interference in American elections, it's important for us to avoid thinking politically.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم امریکی انتخابات میں غیر ملکی مداخلت کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارے لیے یہ اہم ہو جاتا ہے کہ ہم سیاسی انداز سے ڈیموکریٹ یا ریپبلکن بن کر نہ دیکھیں، بلکہ معاملات کو صرف امریکی بن کر دیکھیں. امریکہ میں انتخابی گہما گہمی کے سال کے دوران یہ سب کچھ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا اتنا آسان نہیں. اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ انہوں نے ملکی صدر اور منتخب صدر کے ساتھ ملاقات کے غرض سے کیے گئے میکسیکو سٹی کے دورے کے موقع پر میکسیکو کے لیڈروں کے ساتھ ہر میٹنگ میں نہایت احترام کے ساتھ سرحدی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کا موقف بیان کیا. پومپیو نے یہ بات میکسیکو کے اپنے ہم منصب لوئس وادیگارے کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا. انہوں نے کہا کہ ہماری تقریباً 2000 میل کی سرحد مشترک ہے اور امریکہ نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ایسی قابل ذکر پیش قدمی کی جائے جو سرحد کے دونوں جانب سیکیورٹی میں اضافے کو یقینی بنائے. امریکیوں کو یقینی طور پر ایسی پیش رفت نظر آنی چاہیے جو ہماری خود مختاری اور ہماری مقامی آبادی کے تحفظ کی بہتر حفاظت کرے. امریکی فوج شام کے مشرق میں واقع دیر الزور میں ہونے والے فضائی حملے کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بارے میں ہیومن رائٹس مانیٹر کا کہنا ہے کہ کم از کم 28 عام شہری اس حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ کے ترجمان میجر جاش جیکوس نے جمعے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہوں نے دیر الزور کے مشرقی حصے میں فضائی حملہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم اس حملے کا جائزہ لے رہی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں عام شہریوں کی ہلاکت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ یہ الزام مصدقہ ہے یا نہیں۔ اریٹریا کے صدر ایتھوپیا پہنچے ہیں، جو 20 سالہ بے تعلقی اور دشمنی کو ختم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس آئی ایس ایف ورکی کی ایتھوپیا میں 3 روز تک قیام کریں گے، جہاں وہ پیر کے روز ادیس ابابا میں اریٹریا کے سفارت خانے کو دوبارہ کھولیں گے اور ایک صنعتی پارک کا دورہ بھی کریں گے۔ گزشتہ ہفتے ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبی احمد نے اریٹریا کے دارالحکومت کا دورہ کیا تھا، جہاں دونوں رہنماؤں نے سفارت خانوں کو کھولنے، بندرگاہوں کی تعمیر اور پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے سمجھوتوں پر دستخط کیے، اور گزشتہ 2 عشروں میں پہلی بار دونوں ملکوں کے درمیان رابطے کے لیے ٹیلی فون لائنز کو کھولا گیا۔ فلپین کے عوام صدر جوزف ایسترادا کے خلاف مظاہرے منعقد کرنے کے لیے لوگوں کو سیل فونز پر پیغامات کے ذریعے اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ کوشش گھنٹوں کے اندر اندر ہر جگہ کامیاب ہوتی نظر آئی، اور پیپل پاور کہلائے جانے والے انقلاب کے ذریعے صدر جوزف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سن 2001 سے ٹیکنالوجی میں آنے والے انقلاب نے لوگوں کی فوری رسائی ہر طرح کی خبروں تک کر دی ہے اور انہیں آپس میں ملانے کا سبب بنی ہے۔ اس کے ردعمل میں حکام نے ان ذرائع پر کنٹرول کی کوشش کی، جن کے ذریعے عوام ہر طرح کے مواد تک رسائی حاصل کر سکتے تھے۔ رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے افریقہ ڈیسک کے سربراہ آرنارڈ فراجر کا کہنا ہے کہ ضمن میں سب سے پہلے صحافیوں کو دھمکایا گیا اور اب حکام انٹرنیٹ پر معلومات تک رسائی کو محدود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فراجر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ تنقیدی آوازوں اور نازک معلومات کو دبانے کی ایک واضح کوشش ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ صدر ٹرمپ کے دورہ برطانیہ کے موقع پر لاکھوں افراد نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ دوسری طرف صدر ٹرمپ نے برطانیہ میں ایک مصروف دن گزارا۔ اس بارے میں ہینری رجویل کی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
صدر ٹرمپ کی آمد کے موقع پر لندن کی سڑکوں پر ہزاروں لوگوں نے احتجاجی جلوس نکالے، صدر ٹرمپ اور ان کی پالیسیوں کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے صدر ٹرمپ کے خلاف شدید جذبات کا اظہار کیا۔ ایک اور مظاہرہ کرنے والے شخص کا کہنا تھا، میرے خیال میں ان کی پالیسیاں بہت بری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور سیاست بھی تجارتی انداز میں۔ اکثر مظاہرین کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پالیسیاں برطانیہ کے حق میں نہیں ہیں۔ ان احتجاجی مظاہروں کے دوران ایک غبارہ بھی اڑایا گیا، جس میں ایک بچہ موبائل فون لیے بیٹھا ہے۔ یہ صدر ٹرمپ کے ٹویٹر پیغامات پر ایک طنز تھا۔ اس غبارے کو اڑانے کی اجازت دینے پر لندن کے میئر صادق خان پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ برطانوی اخبار سن کو انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے دہشت گردی کے خلاف میئر صادق خان کے اقدامات پر تنقید کی۔ اس کے جواب میں صادق خان کا کہنا تھا،
It's for President Trump to explain why he singled me out being responsible for these acts of terrorism and no other mayor or no other leader.
یہ تو صدر ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ وضاحت کریں کہ انہوں نے صرف مجھے کیوں نشانہ بنایا اور مجھے ہی دہشت گردی کے اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ انہوں نے کسی اور میئر یا عالمی لیڈر پر اس انداز سے تنقید نہیں کی۔ برطانوی اخبار دی سن کو صدر ٹرمپ نے جو انٹرویو دیا تھا وہ کئی اعتبار سے عالمی خبروں میں نمایاں رہا، کیونکہ انہوں نے برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے پر تنقید کی کہ انہوں نے یورپی یونین سے نکلنے کے لیے درست طریقہ کار اختیار نہیں کیا۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں سن اخبار کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ اخبار نے ان کے انٹرویو کو توڑ مروڑ کر شائع کیا۔ میں نے وزیر اعظم کے بارے میں جو کچھ کہا اس کو مکمل طور پر شائع نہیں کیا گیا، میں نے ان کے بارے میں شاندار کلمات ادا کیے ہیں۔ اس نیوز کانفرنس میں برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے نے بھی نامہ نگاروں سے خطاب کیا۔ انہوں نے برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا،
The UK-US relationship is also defined by the role we play on the world stage.
برطانوی وزیر اعظم ٹریزا مے کہہ رہی ہیں کہ امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ عالمی سطح پر کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے بعض اوقات سخت فیصلوں کا اعلان کرنا ہوتا ہے، جسے بعض لوگ نہیں سنتے۔ صدر ٹرمپ ان چیلنجوں سے واقف ہیں جو ہمیں درپیش ہیں اور ان کے بارے میں واضح موقف رکھتے ہیں، اور بعض امور پر ہم ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس نیوز کانفرنس میں روسی صدر پوٹن سے اپنی ہونے والی ملاقات کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا,
I know you'll ask, will we be talking about meddling, and I will absolutely bring that up.
مجھے علم تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے, ہم امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی بات کر رہے ہیں, میں یہ بات یقیناً ضرور اٹھاؤں گا. صدر ٹرمپ نے لندن میں وزیر اعظم مے سے مذاکرات کے بعد برطانیہ کی ملکہ الیزابتھ کے ساتھ شام کی چائے پی اور پھر وہ اسکاٹ لینڈ چلے گئے جہاں وہ اختتام ہفتہ کی تعطیلات گزاریں گے. اس کے بعد پیر کو وہ ہیلسنکی میں روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد. بلوچستان کے ضلع مستونگ میں گزشتہ روز کے خودکش حملے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 129 ہو گئی ہے, جبکہ مزید 20 افراد شدید زخمی بتائے گئے ہیں جو مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. اس واقعے کے خلاف صوبائی حکومت کی طرف سے 2 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا, جس کے بعد گورنر, وزیر اعلی ہاؤسز, صوبائی اسمبلی اور سیکرٹریٹ میں قومی پرچم سرنگ ہے. امریکہ نے بھی اس حملے کی شدید مذمت کی ہے. جمعے کے روز ایک اخباری بیان میں امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان حیدر نوئٹ نے کہا کہ یہ حملے پاکستانی عوام کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم کرنے کی بزدلانا کوشش ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو نے پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی مذمت کی ہے اور انتخابی ریلی منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
بلاول بھٹو زرداری کا دہشت گردی کے واقعات پر افسوس, پشاور مستونگ کے واقعات پر انتخابی ریلی منسوخ کرنے کا اعلان. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. پاکستان پیپلز پارٹی کی شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملک اور قوم بالخصوص اس مہینے کے اواخر میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے خطرناک قرار دیا ہے. پشاور میں ہفتے کے روز پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا آج تک حل نہیں نکالا جا سکا.
انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جو سلسلہ پھر سے سامنے آ رہا ہے, اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا, جو کنسنسس ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں تھا. اینڈ پرٹیکولرلی ود ان دی الیکشن سیزن سچ انسیڈنٹس آر پرٹیکولرلی الارمنگ, اینڈ دے آر سین از پارٹ اینڈ پارسل آف واٹ از ناٹ اے لیول پلیئنگ فیلڈ. And without a level playing field, the election results will be controversial.
پشاور, بنو اور مستونگ میں ہونے والے واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے ملکڑ میں ہونے والے انتخابی ریلی کی منسوخی کا بھی اعلان کیا. تاہم انہوں نے کہا کہ وہ وہاں جا کر پارٹی کارکنوں سے ملیں گے اور رابطہ عوام مہم چلائیں گے. بلاول بھٹو زرداری ملکڑ سے قومی اسمبلی کے حلقہ 35 سے انتخابات میں از خود حصہ لے رہے ہیں. انہوں نے اس مہینے کے اواخر میں ہونے والے انتخابات میں خیبر پختونخوا کی سطح پر داندی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس کے باوجود بھی ان کی جماعت انتخابات میں حصہ لے گی. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ اور ملک کی دیگر صوبوں میں بھی مختلف حربوں کے ذریعے ان کی جماعت کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, مگر ان کے بقول پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف وفاق کی علامت ہے بلکہ اسے ملک بھر میں عوامی حمایت حاصل ہے. انہوں نے انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کا دعویٰ کیا. دورہ پشاور کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے بلور ہاؤس جا کر خودکش حملے میں ہلاک ہونے والے ہارون بلور کے انتقال پر حاجی غلام احمد بلور اور عوامی نیشنل پارٹی کی دیگر رہنماؤں کے ساتھ تعزیت کی. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
لاہور پولیس نے دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سمیت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں. سینیٹر مصدق ملک کہتے ہیں کہ مقدمات ان کے حوصلے کم نہیں کر سکتے, جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
پنجاب پولیس نے جمعہ کے روز لاہور سے ریلی نکالنے پر شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم اورنگزیب سمیت مسلم لیگ نون کے متعدد رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور شہزاد اکبر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم لیگی کارکنوں کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں 12 مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، شہباز شریف، خواجہ سعد رفیق، حمزہ شہباز، جاوید ہاشمی، تلال چوہدری، راجہ ظفر الحق، مشاہد حسین، مصدق ملک، مریم اورنگزیب، سائرہ افضل تارڑ، میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سمیت متعدد کو نامزد کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن نے بتایا کہ تمام افراد کے خلاف دہشت گردی، کار سرکار میں مداخلت اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمات درج کیے جانے پر مسلم لیگ نون کے سینٹر مصدق ملک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا تو کبھی کسی عامر کی حکومت میں بھی نہیں ہوا، جبکہ سائرہ افضل تارڑ کا کہنا تھا کہ ایسے مقدمات کا جواب 25 جولائی کو دیا جائے گا۔
الیکشن سے 10 دن پہلے 144 لگی ہوئی ہے صرف پی ایم ایل این پہ، تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اندر جا کے اپنے گھروں میں جا کے کرے کیمپیننگ، اور باہر جو ہے بڑے بڑے جلسوں کا اہتمام کروایا جائے پی ٹی آئی سے، اس لیے نیوٹرل حکومت بنائی تھی۔
اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیے گا کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا، اس کو ہم 25 جولائی کو انڈو کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا تعلق رورل بیک گراؤنڈ سے ہے، میں نے کبھی ایک عام آدمی کو، گاؤں کے آدمی کو جو ڈیرے پہ اور کھو پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اتنا دل آزردہ اور اتنا نالا نہیں دیکھا۔
مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جانے پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبدالعلیم خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ لاہور شہر میں لگائی گئی دفعہ 144 کے تحت انہوں نے بھی اپنی تمام انتخابی ریلیاں اور کارنر میٹنگز منسوخ کر دی تھی۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے نکالی جانے والی ریلی اور مستقبل کا لاہے عمل طے کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی زیر صدارت مورل ٹاؤن لاہور میں اجلاس ہوا، جس میں ایاز صادق، سعد رفیق، مشاہد حسین سید، پرویز ملک سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام رہنما اپنی اپنی انتخابی مہم بھرپور طریقے سے چلائیں گے، اور انتخابی مہم میں نواز شریف کا پیغام ووٹ کو عزت دو گھر گھر پہنچایا جائے گا۔ جمعہ کے روز نواز شریف کے استقبال کے لیے نکالی جانے والی ریلیوں کے باعث لاہور میں راوی ٹول پلازا، جوڑے پل اور سگیا کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا، جس میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اپنے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے کی کوشش کی، جنہیں روکنے کے لیے پولیس اور رینجرز نے شیلنگ کی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے بعد گرفتاری پیش کرنے کے لیے جمعہ کے روز پاکستان واپس آئے تھے، جنہیں لاہور ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
نئی دہلی کے تجزیہ کاروں، ماہرین تعلیم اور سماجی شخصیات نے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کی لندن سے واپسی کا خیر مقدم کیا اور اسے سیاسی جرت مندی سے تشبیہ دی۔ ان کے خیال میں اس سے ان کو، ان کی وارث مریم نواز اور ان کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو سیاسی فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے اسے پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی ایک اچھا قدم قرار دیا۔ نئی دہلی سے تفصیل بتا رہے ہیں سہیل انجم۔
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لندن سے واپسی اور گرفتاری کو نئی دہلی میں بڑی توجہ سے دیکھا گیا۔ نیوز چینلوں نے اس پورے واقعہ کو براہ راست دکھایا اور اسے پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ قرار دیا۔ اخبارات نے بھی اس کی خاصی کوریج کی۔ یہاں کے تجزیہ کاروں، صحافیوں اور عام لوگوں نے نواز شریف کے واپس آنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے جمہوریت کے لیے ایک اچھا قدم بتایا۔ سینئر تجزیہ کار سنتوش بھارتیا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف بھاگنے والے سیاستدان نہیں ہیں۔ ان کی پارٹی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس وقت جبکہ انتخابی مہم چل رہی ہے وہ واپس آئیں۔ اگرچہ وہ جیل میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن اس سے ان کی پارٹی کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ اس سے ان کی جماعت کو ہمدردی کا ووٹ ملے گا یا نہیں۔ ایک اور سینئر تجزیہ کار راہل دیو کے خیال میں نواز شریف کے اس قدم کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ یہ جہاں ان کی پارٹی کے لیے مفید ہے، وہیں جمہوریت کے لیے بھی مفید ہے۔ ان کے مطابق اب انتخابات کافی دلچسپ ہو جائیں گے، یہ بات الگ ہے کہ کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔
انہوں نے اس سے پہلے بھی وہ پاکستان سے کئی سال باہر رہ چکے ہیں اور اس کے بعد لوٹ کے آئے تھے شامل ہونے کے لیے، راجی کے لیے ایک بار پھر وہ لوٹے ہیں، تو اس سمت کی تو بات دینی پڑے گی۔
سینئر صحافی انجم نعیم کہتے ہیں کہ اگر وہ واپس نہ آتے تو ان کو اور ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوتا۔ انہوں نے اس فیصلے سے یہ بتانے کی بھی کوشش کی ہے کہ اگرچہ ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا ہے، لیکن وہ اسے قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف قانونی لڑائی لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انجم نعیم کے خیال میں نواز شریف کا واپس آنا ان کی سیاسی مجبوری بھی تھی۔
میرے خیال میں ایک تو یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ ان کو آنا ہی تھا, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد بھی وہاں ان کی سیاسی مقبولیت میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اپنی پارٹی کو انہیں زندہ رکھنا ہے, تو وہ مشرف کی طرح تو میدان سے بھاگ نہیں سکتے ہیں کیونکہ دوبارہ پولیٹکس میں اپنی حد و قیمت کو باقی رکھنا ہے, تو اس لیے وہ یہ سوچ کے آئے کہ جانا میرے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مفید ہوگا.
ایک اور تجزیہ کار آلوک موہن نے کہا کہ نواز شریف ایک بہادر سیاستداں ہیں, وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ان کا واپس آنا اور جیل جانا ان کی سیاسی بالغ نظری کا ثبوت ہے.
اس سے لگتا ہے کہ پاکستان کے پورو پردھان منتری نواز شریف ملک کے مستقبل کے لیے اتنے چنتت ہیں اور لوک تانترک پرکریہ کو وہاں پر اپنی مضبوطی ملے گی.
جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی کے خیال میں اس بات سے قطع نظر کہ ان کے خلاف جو مقدمہ چلایا گیا وہ صحیح تھا یا نہیں, لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف نے اپنی جمع مردی کا ثبوت دیا ہے. وہ چاہتے تو لندن ہی میں رہ جاتے, لیکن اس سے ان کو اور خاص طور پر ان کی سیاسی وارث ان کی بیٹی مریم نواز کو زیادہ نقصان ہوتا. ہم نے عام لوگوں سے بھی بات کی اور بیشتر نے سابق وزیراعظم کے اس فیصلے کی ستائش کی اور اسے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک بہتر قدم قرار دیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کے لیے یورپی یونین کے انتخابی مبصر مشن نے مبصرین کو اجازت نامے تاخیر سے ملنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے مبصرین اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے بروئے کار نہیں لا سکیں گے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
یورپی یونین کے انتخابی مبصر مشن کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان میں جاری انتخابی عمل کو دیکھنے کے لیے تعینات ان کے مبصرین کو 13 جولائی کو اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں, جس کے بعد مشن کے بقول ان کے مبصرین کے لیے عام انتخابات کے عمل کا ہر سطح پر پوری طرح مشاہدہ کرنا آسان نہیں ہوگا. مشن نے کہا کہ بعض وجوہات کی بنا پر ان کے مبصرین کی مرکزی ٹیم 24 جون کو پاکستان پہنچی, جبکہ یورپی یونین کے انتخابی مبصر مشن کا 60 رکنی وفد جولائی کے شروع میں پاکستان پہنچا, جب عام انتخابات ہونے میں صرف چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں. پاکستان الیکشن کمیشن کی طرف سے یورپین یونین کے انتخابی مبصر مشن کے بیان پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. تاہم الیکشن کمیشن پہلے ہی یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان میں انتخابی عمل کا مشاہدہ کرنے والے تمام مبصرین کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ پاکستان میں ہونے والے عام انتخابات کا آزادانہ طریقے سے مشاہدہ کر سکیں. دوسری طرف پاکستان الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا,
دراصل یورپین یونین آبزرور کمیشن 2002 سے ہمارے الیکشن مانیٹرنگ کرتا آ رہا ہے اور 2008 میں بھی آئے, 2013 بھی آئے, تو مجھے بڑی حیران کی ہوئی جو ان کا یہ موقف سامنے آیا کہ ہمیں ابھی جو ہے یہ پولنگ اسٹیشن پر جانے کے لیے باقاعدہ ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. 2002 میں بھی اسی طرح ہوا, 2008 میں بھی, 2013 میں بھی باقاعدہ یہی دن ہوتے ہیں, 15 دن پہلے, 10 دن پہلے, 12 دن پہلے, کیونکہ پھر الیکشن کمیشن پاکستان نے باقاعدہ سیکورٹی کلیئرنس بھی لینی ہوتی ہے ان کے لیے, سارا وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو اتنا درست نہیں ہے.
یورپی یونین کے انتخابی مبصر مشن کا مزید کہنا ہے کہ عام انتخابات کے عمل کا پوری طرح مشاہدہ کرنے کے لیے 4 سے 5 ہفتے درکار ہوتے ہیں. تاہم مشن نے کہا کہ اس کے باوجود ان کے مبصرین پاکستان میں جاری انتخابی عمل کا آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انداز میں مشاہدہ کرتے رہیں گے, اور مشن پاکستان کے انتخابی عمل سے متعلق اپنی ابتدائی جائزہ رپورٹ 27 جولائی کو.
امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ انہوں نے ملکی صدر اور منتخب صدر کے ساتھ ملاقات کے غرض سے کیے گئے میکسیکو سٹی کے دورے کے موقع پر میکسیکو کے لیڈروں کے ساتھ ہر میٹنگ میں نہایت احترام کے ساتھ سرحدی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کا موقف بیان کیا ہے. تفصیل بتا رہی ہے مدثرہ منظر.
پومپیو نے یہ بات میکسیکو کے اپنے ہم منصب لوئس ویدیگارے کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی. انہوں نے کہا,
The United States is committed to making measurable progress that ensures the security on both sides of that border. Americans must be able to see improvements.
ہماری تقریباً 2000 میل کی سرحد مشترک ہے. امریکہ نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ایسی قابل ذکر پیش قدمی کی جائے جو سرحد کے دونوں جانب سیکیورٹی میں اضافہ یقینی بنائے. امریکیوں کو یقینی طور پر ایسی پیش رفت نظر آنی چاہیے جو ہماری خود مختاری اور ہماری مقامی آبادی کے تحفظ کی بہتر حفاظت کرے. آج ہر ملاقات میں بات کرتے ہوئے میں نے بسد احترام سرحدی امور کی اہمیت پر زور دیا. ہم ان جرائم پیشہ تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے بھی کام کرتے رہیں گے جو دونوں ملکوں کی سرحد کے دونوں جانب منشیات، ہتھیار اور انسانوں کی اسمگلنگ کرتی ہیں۔ تجارت کے بارے میں پومپیو نے کہا کہ یہ بات اہم ہے کہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان مضبوط، منصفانہ اور برابری کی بنیاد پر تجارتی تعلقات ہوں، اور اس کے لیے شمالی امریکہ کے آزادانہ تجارت کے معاہدے نیفٹا کی تجدید ضروری ہے۔ ودیگارے نے کہا کہ سبکدوش ہونے والے صدر نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ آنے والے صدر کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ وہ تجارت اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے دیگر پہلوؤں پر میکسیکو کا متحدہ موقف پیش کر سکیں۔ انہوں نے کہا
El presidente Enrique Peña Nieto ha acordado con el virtual presidente electo de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, trabajar como un solo frente, hacer un frente común.
صدر اینریک پینیا نیتو نے میکسیکو کے منتخب صدر آندرے مینوئل لوپیز اوبراڈور کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ میکسیکو کا متحدہ موقف پیش کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ یہ ہے ہمارا وہ نقطہ جو امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے مشترک ہے۔ اب میکسیکو کے لیے وقت ہے کہ وہ آزادانہ تجارت اور دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کے بارے میں لوپیز اوبراڈور کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرے۔ میکسیکو کے وزیر خارجہ اور دیگر عہدیداروں نے امریکہ کی اس حالیہ پالیسی پر تشویش کا اظہار کیا، جس میں امریکی سرحد پر پکڑے جانے والے والدین کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے امریکی مندوبین سے کہا کہ وہ ان بچوں کو والدین اور ان کے خاندانوں سے دوبارہ ملانے کے لیے جتنا جلد ممکن ہو اپنی بہترین کوششیں کریں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جمعے کے روز لندن سے پاکستان پہنچے۔ اس سارے سفر میں پاکستانی اینکر پرسن اور صحافی آسما شیرازی ان کے ہمراہ رہیں۔ نواز شریف اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہوئے آسما شیرازی نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
جو مورال تھا، نیچرلی جو آپ کا سوال ہے، وہ کافی ان کا ہائی تھا، اور ایسے لگتا تھا اور جو ہم نے ان سے بات بھی کی کہ وہ یہ سوچ کے پاکستان جا رہے ہیں کہ جو بھی حالات ہوں گے اس میں ان کو ان کے ساتھ رہنا ہے، اور وقت جو ہے اپنا پورا جس طرح کے بھی حالات ہوں گے ان کا سامنا کرنا ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ آئندہ کا سفر آسان نہیں ہوگا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آگے چل کر ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس پر قائم رہوں گا۔
میرے پاس بہت سارے چوائسز تھے، میں وہ اویل کر لوں یا پھر میں واپس جا کے اپنا جو مشن ہے پاکستان کو 70 سال سے جو پاکستان کے ساتھ ہوتا رہا ہے اس کو میں بہتر کروں، اس ملک کو اور اس کے لیے کچھ خدمت کروں، تو یہی انہوں نے فیصلہ کیا۔ اور پھر ان کی صاحبزادی کا بھی ہم نے پوچھا تو ظاہر ہے ان کا یہی جواب تھا کہ ان کی صاحبزادی ان کے ساتھ ہوں گی اور انہوں نے کوئی قصور ان کا نہیں ہے، وہ کسی عوامی عہدے کے لیے منتخب نہیں ہوئی، اس کے باوجود ان کو سزا ہوئی ہے، تو وہ لیکن ان سے زیادہ ان کا جو ہے وہ حوصلہ بلند ہے، وہ وہاں پہ جائیں گے۔
آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں؟ آسما شیرازی کہتی ہیں کہ انہوں نے جدوجہد کا فیصلہ کیا ہے اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان کر لندن سے پاکستان پہنچے ہیں۔
کہ مہاذرائی بھی جو ہے وہ ہم اس کو اگر کہتے ہیں کہ اس جدوجہد کو، تو ہم تو پچھلے 70 سال سے پاکستان جو ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے اور یہی کر رہا ہے، اور تمام وزرائے اعظم جو ہیں وہ اسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کا جو ہے وہ اپنا احتساب ہوا۔
ماضی میں نواز شریف کے جلاوطنی اور کڑے حالات کے مقابلے میں اس بار کیا تبدیلی دیکھتی ہیں؟ آسما شیرازی نے بتایا،
اس وقت کے نواز شریف میں اور اس وقت کے نواز شریف میں کافی فرق آ چکا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے ماضی سے بہت کچھ سیکھ لیا، سبق سیکھ لیا ہے، اور یوں بھی لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اب ساری جو ایک سویلین بالادستی کی جنگ ہے وہ ان کو لڑنی۔
نواز شریف اور ان کے خاندان کو سزائیں سنانے کے بعد ذرائع ابلاغ پر دباؤ بڑھا، اور پیمرا کی ہدایات بھی سامنے آئیں کہ ایک سزا یافتہ مجرم کی زیادہ تشہیر اور تعریف نہ کی جائے۔ آزادی اظہار اور صحافت پر اس پابندی کے بارے میں آسما شیرازی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
لیکن جس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، جس کا جو سزا یافتہ مجرم اگر نواز شریف ہے، چلے آپ نے لگا دی پابندی، تو جنرل مشرف کون ہے؟ انہوں نے تو آئین سے غداری کی ہے، 2 دفعہ آئین کو توڑا ہے، 2 دفعہ آئین کو اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ اس شخص نے جس کو کہ پاکستان کی قانون نے اس کو ایک کنوکٹڈ مجرم قرار دیا ہوا ہے، جس کے اوپر بھکتی صاحب سے لے کے بینظیر بھٹو تک کے قتل کے کیسز ہیں، اس کو ہم کیوں ٹی وی پہ دکھاتے ہیں؟ اس کے لیے پیمرا کدھر کیوں نہیں بولتا؟ اور اس طرح کے بہت سارے بے شمار ایسے لوگ جو کہ جمہوریت کے خلاف کام کرتے رہے ہیں, ان کو ٹیلی ویژن پہ کیوں بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے ہمارے نظام کی کہ اس میں سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. امریکہ میں وفاقی جیوری نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران ڈیموکریٹ انتخابی کمپیوٹروں کو ہیک کرنے کی سازش میں 12 روسی فوجی اہلکاروں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے, جس کی بنیاد روسی مداخلت سے متعلق خصوصی کونسل کی تفتیش میں سامنے آنے والے تازہ الزامات ہیں. ایسے میں صدر ٹرمپ آئندہ پیر کو ہیلسنکی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کر رہے ہیں. دنیا کے بڑے جمہوری ملک امریکہ میں انتخابی عمل کی شفافیت پر اٹھنے والے یہ الزامات اور اس کے ساتھ ساتھ ماسکو کی جانب سے کرائمیا کے زبردست الحاق کے پس منظر میں بالٹک ریاستوں کی جانب سے سامنے آنے والے خدشات کے پس منظر میں ہونے والی یہ ملاقات کتنی اہم ہو سکتی ہے اور امریکہ اور روس کی توقعات اس ملاقات سے کیا ہو سکتی ہیں؟ تجزیہ کاروں کی رائے پر مشتمل یہ رپورٹ سنیے نخبت ملک کی زبانی.
امریکہ میں وفاقی جیوری نے 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران ڈیموکریٹ انتخابی کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کی سازش میں 12 روسی فوجی اہلکاروں کے خلاف فرد جرم عائد کر دی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جن 12 فوجیوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ دراصل سابق صدر اوباما کے دور کی بات ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے دور حکومت کے دوران ایسا نہیں ہوا. سینئر صحافی اور سیاسی تبصرہ نگار مسعود عبدالی کا کہنا ہے کہ اگرچہ روس کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات میں مداخلت ثابت ہوئی ہے, لیکن یہ بات اب تک واضح نہیں کہ اس مداخلت کے نتیجے میں ہی صدر ٹرمپ امریکہ کے 45ویں صدر بنے. لیکن امریکی صدر کا روسی صدر سے ملاقات کے بارے میں اتنا پرجوش ہونا امریکی سیاستدانوں کو نہیں بھا رہا اور اس کی وجہ صدر ٹرمپ کا اپنا رویہ ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
نیٹو کی نشست کے دوران بھی صدر ٹرمپ کا رویہ انتہائی منفی رہا. انہوں نے جرمن چانسلر کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جو سفارتی لحاظ سے مناسب نہیں تھیں, لیکن اب وہ انتہائی پرجوش ہیں پوٹن سے ملنے میں اور بار بار یہ کہنے کہ ہم پوٹن سے مل کے مسئلے کو حل کر لیں گے. اس لیے کہ ایک ایسا ملک یعنی امریکہ کا جو اسٹرینتھ ہے, امریکہ کی جو بنیاد ہے وہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت کی بنیاد جو ہے فیئر الیکشنز ہیں. اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے, تحقیق نہ ہو جائے, یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ روس نے مداخلت نہیں کی تھی, اس سے پہلے جو ہے اس بڑے سطح پہ ملاقات کرنا, اس کے گرمجوشی کا اظہار کرنا جو میرا خیال وہ امریکی سیاستدانوں کو پسند نہیں.
دوسری طرف بین الاقوامی امور کے ماہر پروفیسر فیضان حق کہتے ہیں کہ امریکی سیاستدان ہی نہیں بلکہ پیر کو ہیلسنکی میں ہونے والی اس ملاقات سے فرنٹ لائن بالٹک ریاستیں روس کے ساتھ کسی بھی مصالحت کے بارے میں فکر مند ہیں, کیونکہ روس کا خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے بدلتا رویہ بہت پریشان کن ہے. انہوں نے کہا,
دیکھیے امریکہ جو ہے اس نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے سن 1999 کے بعد. امریکہ نے ان کی مدد کی ہے اور وہاں اپنی پریزنس رکھی ہے, نیٹو کا اثر و رسوخ بڑھایا ہے تاکہ ان کو پروٹیکشن کا احساس ہو. لیکن ہوتا یوں ہے کہ اس کی تصویر کا جو دوسرا رخ یہ ہے کہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو روس جیسی طاقت جو ہے وہ اس سے ریئیکٹ کرتی ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کو بھی اپنی طاقت بڑھانی ہے کیونکہ اس نے اپنا بیلنس رکھنا ہے. امریکہ کی پہلے یہی حکمت عملی تھی کہ روس کو بھی اپنے زیر اثر یا اس کاروباری سرکلز میں لایا جائے, بین الاقوامی سرکلز میں ایسے لایا جائے کہ وہ بھی ایک انٹیگریٹڈ پارٹ ہو پوری دنیا کی اکانومی کا. مگر روس کا ایک کمپٹیشن رہا ہے, ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کی ہے روس نے, اور یہ بھی جو بیلنسز آف پاور ہوتے ہیں یہ بھی دنیا کے امن و امان اور ان کی ضامن ہوتے ہیں.
پروفیسر فیضان حق مزید کہتے ہیں کہ دونوں سربراہان سیدھی بات کرنے کے عادی ہیں, مگر اس ملاقات میں امریکہ کو روس سے خاصی توقعات ہیں. انہوں نے کہا,
دیکھیے اس وقت امریکہ میں روس کے خلاف جو ہے ایک بہت عدم اعتماد کی فضا ہے, خاص کر جو الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ کے الیکشنز میں در اندازی کی ہے, اور روس میں امریکہ کے خلاف بہت عدم اعتماد ہے کیونکہ ان کو امریکہ سے بھی کچھ ایسی ہی شکایات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا موقع ہوگا جس میں شاید, کیونکہ ٹرمپ اور پیوٹن دونوں جو ہیں وہ خاصے اسٹریٹ فارورڈ بندے ہیں اور بہت ڈائریکٹ بات کرنے والوں میں سے ہیں, تو ڈائریکٹ بات کرنے والوں کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے یہ ہوتے ہیں کہ بات ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ وہ شاید ایک بیلنس قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اگر وہ ایسا کامیاب ہو جاتے ہیں ڈائریکٹ بات کرنے سے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا.
دوسری جانب مسعود عبدالی کے مطابق روسی توقعات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا,
دیکھیں پوٹن اور ٹرمپ میں جو بنیادی فرق ہے وہ وہی ہے جو شمالی کوریا کے سربراہ اور ٹرمپ صاحب میں تھا اس کی میٹنگ میں, سنگاپور کی میٹنگ میں, کہ وہ بالکل خاموش رہے انہوں نے, یعنی کوریا, شمالی کوریا کے جو سربراہ تھے کم جونگ صاحب, وہ خاموش رہے, انہوں نے موقع دیا کہ ٹرمپ سب کچھ کہیں. یہاں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پوٹن جو ہیں وہ انہوں نے کوئی بات ایسی نہیں کی بالکل, یعنی کوئی خاص ان کا آفیشیل بیان نہیں آیا سوائے اس کے وہ ملاقات پہ راضی ہوئے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اس نشست میں کیا بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی یعنی جس سے کہتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ساتھ نشست میں آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اختلافات ہیں صدر ٹرمپ سے امریکہ سے اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں.
دونوں سربراہان پیر کو ہلسنکی میں ملاقات کرنے والے ہیں, جس کے لیے صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ حکمت عملی کے حامل ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے, درمیانے فاصلے تک مار کرنے والی جوہری فورسز کے معاہدے اور سن 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے معاملے پر آواز اٹھائیں گے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
سال بھر پہلے عراقی سیکیورٹی فورسز نے عراق کے شہر موصل کو داعش کے چنگل سے آزاد کرایا تھا. اس سے داعش نے عراق کا دارالحکومت قرار دیا تھا. عراق میں اس کے دارالحکومت کے ہاتھ سے نکل جانے کی اہمیت بیان نہیں کی جا سکتی. 10 جون سن 2014 کو اس گروپ کا شہر پر قبضہ دہشت گردوں کے لیے پروپیگنڈے کا ایک بڑا ہتھیار تھا اور عراق کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک جھٹکا تھا. جولائی کے شروع میں داعش کے رہنما ابو بکر بغدادی نے موصل کے پرانے شہر میں جامع مسجد النوری سے خلافت کا اعلان کیا. 3 سال تک دہشت گردوں نے آبادی پر مظالم روا رکھے, کتابیں نظر آتش کر دیں اور شہر میں قیمتی نوادرات کو تباہ کر دیا. سن 2016 کے آخر میں عراقی افواج نے موصل پر دوبارہ قبضہ کرنے کے لیے مہم کا آغاز کیا, لیکن جبکہ انہیں آہستہ آہستہ شہر سے باہر نکالا جا رہا تھا, دہشت گرد اور بھی زیادہ ظالم ہو گئے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق داعش نے ہزاروں شہریوں کو گرفتار کر لیا تاکہ انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا سکے. انہوں نے ان سینکڑوں شہریوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور عوامی مقامات پر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا. عراقی افواج نے 10 جولائی سن 2017 کو موصل سے جب بالآخر داعش کو نکال باہر کیا تو شہر تباہ حال تھا. 500 سے زیادہ عمارتیں تباہ کر دی گئی تھیں جن میں النوری مسجد بھی شامل ہے. تاہم موصل کی آزادی داعش کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا. اس سے دہشت گردوں کے وقار اور اس جھوٹے تصور کو کہ داعش ناقابل تسخیر ہے شدید جھٹکا لگا. یہ شہر عراق میں فوجی اعتبار سے اس کا آخری مضبوط گڑھ تھا اور اس کا کھو دینا عراق میں ان کے عزائم کے خاتمے کا آغاز تھا. 12 مہینوں میں جب سے داعش کا آخری جنگجو موصل سے فرار ہوا ہے, بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے. داعش کے نقصانات میں برابر اضافہ ہو رہا ہے اور آج عراق میں اپنے تمام علاقوں کو گنوا کر یہ دہشت گرد گروپ شام میں اپنے آخری ٹھکانوں کو بچانے کے لیے جنگ کر رہا ہے. موصل میں داعش کے داغ سے شہر کو پاک کرنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں, یعنی بارودی سرنگوں کو صاف کرنا, تعمیر نو اور سہولتوں کی بحالی. عراقی قیادت میں امریکہ اور عالمی اتحاد میں شامل شراکت دار اقوام متحدہ کے ساتھ قریبی تعاون سے کام کر رہے ہیں تاکہ موصل میں استحکام پیدا کیا جا سکے. اس کے لاکھوں شہری جو کبھی فرار ہو گئے تھے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں, بچے اپنے اسکولوں کو جا رہے ہیں اور بازار پھر سے کاروبار کے لیے کھل رہے ہیں. موصل اب کبھی بھی پہلے جیسا نہیں ہوگا, لیکن جیسا کہ 2500 سال سے زیادہ عرصے سے اس نے کیا ہے وہ زندہ اور پائندہ رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اس کے ساتھ ہی یہ شو اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ایڈیٹر تھیں بہجت جلانی, پروڈیوسر تھیں گل رخ اور انجینئر تھیں نشوان کالی. اب آپ سنیں گے ہمارا کرنٹ افیئر شو جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں قمر عباس جعفری. سعدیہ اسد کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.